بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات و حالات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مستحکم ارادے اور پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک طرفہ پابندیاں علاقے کے صلح و امن کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہیں۔ یہ بات پاکستان کے صدر عارف علوی نے ECO کے سربراہی اجلاس میں کہی۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن حکومت نے متنازعہ زرعی اصلاحاتی قوانین کو واپس لے لیا ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مستحکم ارادے اور پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور علی باقری کنی نے چینی اور روسی وفود اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری اور جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے سربراہ انرک مورا سے ملاقات کے بعد کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاکراتی وفد میں حاضر افراد سے ہی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات کا نیا دور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں درکار وقت کے حوالے سے کہا کہ مذاکرات میں ہماری پہلی ترجیح پابندیوں کا خاتمہ ہے، اس لیے وقت کے لحاظ سے مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر کے روز ہونے والی گفتگو میں ویانا مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ پر گفتگو کی جائے گی، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ مذاکرات کی ٹائم لائن بھی طے کر لی جائے گی۔ ایران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد ایران کے خلاف عائد تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی فریق ممالک کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر تمام پابندیاں ایران پر سے اٹھائی نہیں جاتیں تو یہ مذاکرات بھی ناکام رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کا 7واں مگر صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے دور حکومت کا پہلا دور 5 ماہ کے وقفے کے بعد آج سے ویانا میں شروع ہو رہا ہے۔ غاصب حسین حکومت اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیاں ہٹنے نہ پائیں۔ عبری زبان کے میڈیا ذرائع کہنا ہے کہ ویانا میں ہونے والے اجلاس کو ناکام بنانے کے مقصد سے حسینی حکومت اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران کے خلاف عائد پابندیاں ہٹنے نہ پائیں۔ حسینی حکومت کے چینل 11 نے پیر کو یہ رپورٹ دی ہے کہ ویانا اجلاس کے اعلان کے ساتھ ہی سین حکومت نے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مغربی ممالک پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو ہٹنے نہ دیں۔ اس ذریعے نے بتایا کہ سین حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس نہ آئے، اسی مقصد سے اس غاصب حکومت نے الگ سے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ دنیسنا عرب 48 ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایران نے ویانا کے لیے اپنا 40 رکنی وفد جو بھیجا ہے اس میں زیادہ تر اقتصاد داں ہیں۔ ایسے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تہران چاہتا ہے کہ ویانا مذاکرات میں گفتگو کا اصل محور پابندیوں کا خاتمہ ہو۔ ایک طرفہ پابندیاں علاقے کے صلح و امن کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہیں، بات پاکستان کے صدر عارف علوی نے ای سی او کے سربراہ اجلاس میں کہی۔ ایرنا نیوز کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے بین الاقوامی اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کے ایک طرفہ اور جابرانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اپنے علاقے میں ایک طرفہ پابندیوں اور جابرانہ اقدامات کے منفی نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ملکی سرمایہ کو منجمد کرنے اور بینکنگ کے نظام میں خلل ڈالنے سے انسانی درد و رنج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس قسم کے اقدامات سے علاقائی صلح و امن کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ ای سی او تنظیم کے رکن ممالک اقتصادی اور معیشتی رشد و ترقی کے لیے درکار سبھی لازمی عناصر کے حامل ہیں اور غنی ماخذ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل افراد، جغرافیائی رشتے اور ثقافتی اشتراکات اس خطے کے اہم خصوصیات شمار ہوتی ہیں۔ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ بعض تاریخی وجوہات کی بنا پر ای سی او کے رکن ممالک تجارت، سرمایہ کاری، مالی بنیادی تنصیبات، علاقائی رشتوں، متحرک افرادی قوت اور آپس میں موجود سماجی رشتوں کے نقطہ نظر سے کم ترین اتحاد و اتفاق کے حامل ہیں۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے دن حکومت نے متنازع 3 زرعی اصلاحاتی قوانین کو واپس لے لیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے بغیر دونوں ایوانوں میں بغیر بحث کے یہ بل صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا۔ لوک سبھا میں بل صرف 4 منٹ میں پاس ہو گیا۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے زرعی قوانین کی منسوخی بل 2021 پیش کیا، اب اسے منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا جائے گا۔ کسان گزشتہ ایک سال سے ان زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس ماہ 19 نومبر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے اپنے خطاب میں ان قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کچھ کسانوں کو ان قوانین کے فوائد بتانے میں ناکام رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے سماعی اجلاس کے آغاز سے پہلے مسٹر مودی نے سیاسی پارٹیوں سے ایوان کے امن اور وقار کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ مسٹر مودی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں سوالات ہونے چاہیے اور امن بھی قائم ہونا چاہیے، حکومت کسی بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کانگریس نے زرعی قوانین کے واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے احاطے میں دھرنا دیا۔ اس میں کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمیت کانگریس کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے حصہ لیا۔ دوسری جانب راجیہ سبھا کے 12 ارکان کو مانسون اجلاس کے دوران غیر مناسب طرز عمل، سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ اور کرسی کی توہین کے لیے پیر کو سرمایہ اجلاس کے باقی ماندہ اجلاس کے لیے ایوان سے معطل کر دیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے ایوان میں اس سلسلے میں قرارداد پیش کی، جسے اپوزیشن ارکان کے احتجاج اور ہنگامے کے درمیان صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن ارکان نے 11 اگست کو مانسون اجلاس کے دوران ایوان میں انشورنس ترمیمی بل کی منظوری کی مخالفت کرتے ہوئے ہنگامہ کیا تھا۔ اس دوران ارکان میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، شیو سینا اور 14 اپوزیشن جماعتوں نے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے حکومت کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ پیر کو جاری ایک مشترکہ بیان میں راجیہ سبھا میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا کہ پورے اجلاس کے لیے 12 اراکین کی معطلی قواعد و ضوابط کے مکمل خلاف ورزی اور حکومت کی طرف سے کی گئی کارروائی بدقسمتی اور قابل مذمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کہنا ہے کہ تہران آستانہ عمل مذاکرات کے سربراہوں کے اجلاس کی میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے روس کے نائب وزیر خارجہ اور مشرق وسطی افریقہ کے امور میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے میخائل بوگدانوف سے ملاقات میں کہا کہ تہران آستانہ عمل مذاکرات کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے ویانا مذاکرات میں روس کے سرگرم کردار کی قدردانی کی۔ انہوں نے پیر کی شام تہران کے دورے پر آئے روس کے نائب وزیر خارجہ سے وزارت خارجہ کے دفتر میں ملاقات کی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور یورپی یونین کے نمائندوں نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد بھیجے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی وزارت خارجہ نے پیر کو دوحہ میں یورپی یونین اور طالبان کے وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات ختم ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فریقین نے انسان دوستانہ امداد کے لیے کابل میں ایک دفتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں فریقین نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد بھیجے جانے، افغانستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھنے والوں کو بحفاظت ملک سے باہر نکلنے دینے اور حفظان صحت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کہنا ہے کہ دشمن اختلافات کا ہوا دے کر یمنی عوام پر تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے پیر کی شام صوبہ البیضہ کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ البیضہ کے عوامی وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ دشمن یمن کے عوام میں اختلافات کے بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی اماراتی جار اتحاد نے الحدیدہ میں وحشیانہ جرائم بھی انجام دیے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے رہنما کے حوالے سے المسیرہ چینل نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی اماراتی جار اتحاد نے صوبہ البیضہ کو نشانہ بنایا اور عوام کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ یمنی عوام کے درمیان ملاقاتیں اور گفتگو ہوتی ہیں اور اس سے یمنی قوم کے برادری تعاون اور سمجھوتے کی حقیقی تصویر سامنے آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم حالات حاضرہ کے مختلف موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے علاقائی تعاون تنظیم ای سی او کے سربراہی اجلاس اور اس تنظیم کی اب تک کی کارکردگی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے آئیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، علاقائی تعاون کی تنظیم ای سی او یا اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کا 15واں سربراہی اجلاس گزشتہ دنوں ترکمنستان کے دارالحکومت اشقآباد میں منعقد ہوا۔ یہ تنظیم جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی اس پر غور و خوض کیا گیا۔ مختلف ملکوں کے سربراہ نے مملکت نے اس میں شرکت کی۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اس اجلاس میں شریک ہوئے ایران کی جانب سے، اور انہوں نے مختلف تجاویز بھی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پیش کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صدر عارف علوی بھی اس میں شریک ہوئے، ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ یہ تینوں وہ ممالک ہیں کہ جو اس تنظیم کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ تنظیم اپنے اغراض و مقاصد کے حصول میں کس حد تک کامیاب رہی ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب اسرار عباسی صاحب۔ اسرار عباسی صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام جی۔
اسرار عباسی صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے ای سی او کے 15ویں سربراہی اجلاس کی، ای سی او کے جو ترکمنستان کے دارالحکومت اشقآباد میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاقائی ممالک اب کس سمت میں قدم آگے بڑھائیں گے، اور کیا کیا آپ کی نظر میں یہ کہ یہ اجلاس کس حد تک ان فیصلوں پر کہ جو فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے ہیں صدارتی اجلاس کے دوران، اس پر آگے قدم آگے بڑھانے میں کامیاب رہیں گے؟
بہت شکریہ جی۔ جس طرح یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ تھا، تو اسی طرح آج آپ کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے اسلامی ممالک کے مسائل حل کرنے میں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسلامی ممالک کی جو سربراہ تنظیم ہے او آئی سی، وہ بھی شاید اتنی فعال نہیں رہی، کیونکہ جس خطے میں بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہوں، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا دوسرے جگہوں پر، وہاں پر ان کی داد رسی کے لیے کوئی مضبوط پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وہ اسلامی ممالک جیسے ایران ہے، پاکستان ہے اور ترکی ہے، جو اس وقت ایک اس خطے کی اہم جغرافیائی اور اقتصادی کوریڈور کے حوالے سے بھی، کیونکہ اب پاکستان کا اقتصادی کوریڈور جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے ایران سے پھر اس وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف، تو یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ میں تو مسلمان 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کی سنوائی اس طرح نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اسلامی ملک کے اوپر کبھی بھی کوئی مشکل آئی تو اقوام متحدہ نے اس کے لیے کوئی عملی اقدام کیا، صرف زبانی قراردادیں کی اور قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو او آئی سی کے اندر پرابلم یہ آ رہی تھی کہ میجورٹی جو تھے اسلامی ملک عرب ممالک میں بادشاہتیں تھیں، تو وہاں جمہوریتیں نہیں تھیں، تو وہ پبلک ریپرزنٹیشن گورنمنٹ نہیں تھی. لیکن یہ جو تنظیم ہے اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس لیے مضبوط ہے کہ ایران، پاکستان اور ٹرکی اور پھر افغانستان اور ترکمستان، یہ ساری ریاستیں یہ ہیں کہ جہاں پر پبلک پارٹیسپیشن سے حکومتیں معرض وجود میں آتی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے خود بھی پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ مجموعی آبادی 50 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اکنامک کوریڈور کے ساتھ ساتھ ہم ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعاون بلڈ کر کے اس پلیٹ فارم کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اگر او آئی سی غیر فعال ہوئی تو اسلامی ممالک کی، میں سمجھتا ہوں، یہ واحد نمائندہ فورم موجود ہوگا. کیونکہ سب سے بڑا جو اسلامی ممالک کے اندر پرابلم آ رہا ہے وہ ان کی معیشت ہے، جس کو کسی طریقے سے بھی کنٹرول کیا گیا تھا، اور اسلامی ممالک کو ہمیشہ سے دست نظر رکھ کے ان کے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیے جاتے تھے. تو جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی اکانومی کو اتنا مضبوط کر دیں کہ آپ کو کسی کے دست نظر نہ رہنا پڑے. تو یہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے ان کی جغرافیائی صورتحال جو ہے، پاکستان، ایران، ترکی اور افغانستان اور پھر وسط ایشیا ریاستیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بروقت اجلاس ہے، اور اس میں تمام سربراہان کی موجودگی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک تو اس فورم کو مزید وسیع کیا جائے گا، اور پھر اس کو مزید مؤثر طریقے سے اس پر عمل کر کے میرے خیال میں ایک مضبوط آواز مسلمانوں کی اس فورم سے آئے گی.
بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب. یہ آپ کی گفتگو سے میں نے اقتباس کرتے ہوئے ای سی او کے مستقبل کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا یہ تنظیم اس حد تک پہنچنے کے قابل ہو سکے گی کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مسلم امہ کا دنیا میں سامنے آیا. آپ نے بڑے اچھے نقطے کی جانب اشارہ کیا تھا، لیکن ہم کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے وسیع تر رقبے کے باوجود، افرادی قوت کے باوجود، انرجی کے ذخائر کے باوجود، ہر جو اس کے رکن ممالک ہیں ان کی داخلی توانائیوں اور گنجائشوں کے حوالے ان کو دیکھیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای سی او کے درمیان جو اندرونی تعاون ہے اور جو ان کی تجارت کا حجم ہے یا ان کے جو اقتصادی لین دین ہیں، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کے وسعت، جغرافیائی وسعت اور جیو اسٹریٹک پوزیشن کے حوالے سے متناسب نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا چیلنجز درپیش ہیں، وہ کہاں مشکلات ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت صحیح نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی. دیکھیں میں جب بات کر رہا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم کو مزید وسیع کر کے اور مزید مؤثر کر کے، تو مؤثر کس لیے؟ کہ آپ کے جو ایک خلا پیدا ہوا اقوام متحدہ کی جو ہے نظر انداز کرنا اسلامی ممالک کو، اور پھر او آئی سی کا اتنا فعال نہ ہونا، تو یہ خلا ہے. اس خلا کو پورا کرنے کی پوری کیپیسٹی اس پلیٹ فارم کے پاس ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تب بھی ثقافتی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے ان تمام ممالک کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ان کا ایک میل ملاپ ہے اور ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس ہے. پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ اگر آپ بات کریں، تو کوئی بھی بہت بڑا رفٹ کسی بھی گورنمنٹ کا ان ممالک کی آپس میں کبھی نہیں رہا، تو جو ایک بڑی خوش آئند چیز ہے. آپ نے جس نقطے کی طرف نشاندہی کی کہ جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ڈیلیوری نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو شاید اتنے مؤثر انداز سے استعمال نہیں کیا. اس کے قیام سے لے کے اور 1985 تک شاید اتنا فعال نہیں رہا، اور 85 سے لے کے شاید آج تک اتنا فعال نہیں رہا. لیکن جو موجودہ حالات ہیں، اور جو موجودہ خطے کی صورتحال ہے اور جو جغرافیائی صورتحال ہے, جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان, ایران اور سینٹرل ایشین جو ریاستیں ہیں ان کے اندر تو ایک اکانومک کوریڈور, بس سروس, ٹرین سروس, اس کے معاہدوں پر تو عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے, کام ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ٹرکی کا جو ایک آپ کے ساتھ باؤنڈنگ آئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تین ممالک ایک اتنی مضبوط آواز ہے کہ اقوام متحدہ بھی ان تینوں کی باہمی آواز کو دبانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. تو اگر یہ اپنے ساتھ دوسرے ممالک کو اب ملائیں, کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ اپنے جو بڑے مؤثر ممالک امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے, ان کے ذریعے جو پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ اکانومی کی پرابلم کریٹ کرتا ہے, وہ ان ملکوں کی اسلامی ممالک کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دیتا ہے, جس کا سب سے زیادہ سامنا ایران نے کیا, کچھ عرصہ پاکستان نے بھی کیا. تو اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹو ویز موجود ہیں تو پھر آپ ان کے دست نظر نہیں رہ سکتے. تو اس تنظیم کے تجارت کے حجم کو ہم بڑھا سکتے ہیں, جس طرح ایرانی صدر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپٹیکل فائبر کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, جو ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے, جو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے, جو ٹرکی کے پاس ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اسی کے ساتھ ساتھ جو زرعی اجناس کے ممالک ہیں ہمارے اندر ان کی آپس میں ٹریڈ, یہ اکانومی کو گروتھ کرے گی اور اکانومی کو اسٹرینتھن کرے گی. ہم اس کو مؤثر کر کے اس کے وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. کیپیسٹی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیپیسٹی موجود ہے, لیکن ہم اس کی ڈلیوری اس لیے نہیں لے پا رہے کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں ابھی تک کیا. ہم اس کے آلٹرنیٹو ویز دیکھتے رہے, جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس دیر از نو ادر وے دین اسٹرینتھن دس پلیٹ فارم, تو پھر ہم یکسوئی کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو مضبوط بھی کریں گے اور باہمی تجارت کا جو حجم ہے وہ بھی بڑھے گا, باہمی رابطے, کیونکہ جب رابطے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو چیزوں کے رابطے ہوتے ہیں, کچھ جگہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اتنا نہیں ہوتا, لیکن ان ممالک میں عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا کانٹیکٹ ہے, اور یہی اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ حکومتیں اور عوام اگر ایک پیج پر ہوں تو پھر ان کی سمت کا تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
جناب اسرار عباسی صاحب, آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ای سی او کے مستقبل کے حوالے سے دنیا پر امید ہے, اور ای سی او کے ممالک یقیناً اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ اس خطے میں خوشحالی آئے اور وہ پروجیکٹ اور وہ منصوبے جو اس خطے سے مربوط ہیں باہمی تعاون کے, ان کو فروغ دینے کا سیاسی عزم ان کے اندر یقیناً پیدا ہوگا, اور وہ اس ضرورت کو محسوس کریں گے کہ بیرونی دنیا کی جانب نگاہ کرنے کے بجائے اندرونی گنجائشوں اور صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کی جائے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر
نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبا کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبا کے سفر سے
اور سامعین اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے سامعین اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پہلے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی قسم کا گناہ کرے اور اس کے بعد دل سے پشیمان ہو جائے تو خداوند عالم اس سے پہلے کہ وہ زبان سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ بات اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں کہ توبہ خداوند کریم کے فضل عظیم کا ایک بڑا شعبہ اور رحمت واسعہ کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور کبھی بند نہیں ہوا۔ اگر توبہ کا دروازہ اور باب رحمت بند ہوتا تو کوئی بندہ نجات نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ گناہوں سے آلودگی اور خطا کا مرتکب ہونا بندوں کی سرشت میں داخل ہے۔ چونکہ انسان سہو خطا کا پتلا ہے، خواہشات نفسانی اس کے دامن گیر ہے، اس کے تمام اعضائے بدن خواہ و باطنی ہوں یا خارجی، گفتار و کردار سے متعلق ہوں یا افکار و تصورات سے، بلکہ تمام حرکات و سکنات گناہوں اور خطاؤں سے خالی نہیں، مگر یہ کہ ارحم الراحمین کی رحمت اس کی محافظ اور رہنمائی شامل حال ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکتا جو اپنے آپ کو کسی بھی گناہ اور خطا کی آلودگی سے پاک و پاکیزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہو، اپنی فطرت اولیہ کو آخر عمر تک تازہ مولود کی طرح صاف ستھرا محفوظ رکھ سکا ہو۔ خداوند حکیم و رحیم نے توبہ کی تمام روحانی درد اور قلبی بیماریوں کی دوا اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنے والا بہترین اور آسان ترین نسخہ تجویز فرمایا ہے، تاکہ انسان گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کی برکت سے مغفرت کا اہل اور نجات کا مستحق بن جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس باب رحمت کی قدر کرے، اس کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اس عنایت پروردگار کا شکر ادا کرے۔ اس کے برعکس بد نصیب ہے وہ جو اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روز قیامت جب بندوں کو حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا اور ان سے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا تو یہ بد نصیب بندے کہیں گے، پروردگار میں نادان و بے خبر ہوں اور اپنی شہوت و غضب اور خواہشات نفسانی کا اسیر تھا اور شیطان کے وسوسوں کے سامنے بے بس تھا۔ تو خداوند عالم جواب میں فرمائے گا کہ کیا تم پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی گئی تھی جو تمہاری قوت و استطاعت سے باہر تھی؟ کیا میں نے توبہ کے بارے میں سب شرائط عائد کیے تھے؟ تو گنہگار بندہ جواب میں عرض کرے گا، خدایا میری حالت پر رحم فرما، تو نے میرے حیلہ و حجت کا خاتمہ کر دیا، تجھے جواب دینے میں میری زبان کام نہیں کرتی، تیرے سوالات سے میرے دل پر دہشت طاری ہوئی ہے، اس لیے جواب سے قاصر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گناہ سے پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ پس معلوم ہوا گناہ سے پشیمانی ہی توبہ کی حقیقت ہے، اور انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ خدا عزوجل کے نزدیک سب سے بدتر چیز اس کی نافرمانی ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح کا احساس رکھنے والا انسان اس غلام کی مانند ہے جو اپنے مولا کی مرضی کے خلاف کوئی عمل اس غفلت میں انجام دیتا ہے کہ مولا اس کا جرم نہیں دیکھ رہا، حالانکہ وہ سب کچھ پوشیدہ طور سے دیکھ رہا تھا، مگر جب بعد میں غلام کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ دل سے سخت پچھتانے لگتا ہے اور زبان سے معذرت چاہتا ہے۔ یا پھر اس تاجر کی مانند ہے جو اپنے کسی عقل مند دوست کے منع کرنے کے باوجود کوئی لین دین کرے اور اس میں اپنے تمام سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کافی مخروض بھی ہو جائے، اس صورتحال میں اس لین دین سے کس قدر پریشان اور حد درجہ پشیمان ہوگا۔ مزید وضاحت کے لیے ایسے شخص کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے جسے طبیب نے کوئی خاص غذا کھانے سے منع کیا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر کھائے اور بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس پر پچھتائے، لیکن خداوند کریم کے حضور میں دل سے پشیمانی کافی ہے۔ چنانچہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ اپنے کیے پر نادم ہو۔ اس میں شک نہیں کہ پروردگار عالم روز جزا اور جو کچھ انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے احکام خدا ہم تک پہنچائے ہیں، ان پر جس قدر ایمان اور یقین کا درجہ بلند ہوگا اسی حساب سے پشیمانی کا احساس بھی سخت ہوگا۔ چنانچہ گناہ پر ندامت کا لازمہ یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اس گناہ سے پشیمان نہیں ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ کسی گناہ پر شرمندگی اس کے ترک کا سبب بن جاتا ہے، نیز گناہ سے پشیمانی اور اظہار افسوس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کے تدارک کے لیے اس طرح کوشش کرے کہ اگر گناہ حق اللہ میں سے ہو، مثلا نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ کو ترک کر دیا ہو تو اس کی قضا بجا لائے، اور اگر حق الناس میں سے ہو اور کسی کا حق اس کے ذمے واجب الادا ہو تو صاحب مال کو واپس کر دے، لیکن اگر مالک مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کرے، اور اگر وارثوں کو نہیں پہچانتا تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے شفاعت علی پہلوانی صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ریڈیو تہران نے جو ہمیں دیا ہے وہ کسی ریڈیو اسٹیشن نے نہیں دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ریڈیو کو ایک مکتب کے عنوان سے چنا ہو۔ فرہنگ و ثقافت اور علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے علم و آگاہی میں اضافے کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے، اور آج بھی ریڈیو تہران علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں ممتاز مقام کا حامل ہے، اس کی جتنی تعریف بھی کی جائے کم ہے۔ خبریں ہوں یا سماجی ثقافتی پروگرام، سیاسی حالات کا ذکر ہو یا اسلامی قرآنی معلومات کے پروگرام، سب کے سب نہایت محنت اور خاص توجہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے اراکین کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، شفاعت علی پہلوانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ خداوندہ، جو شخص بہشت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے مجھے ملوا دے، بھلا وہ کتنا بڑا صاحب ایمان اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آواز آئی کہ کل شہر کے دروازے سے باہر نکلنا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام شہر کے دروازے سے جب باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام کے والد سے ہوئی۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے گاہک کی تلاش میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر لکڑیوں کا وہ گٹھا خرید لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور گلے ملے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، کیا میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، زہ نصیب، آئیے۔ انہوں نے لکڑیوں کے گٹھے سے حاصل ہونے والی رقم سے آٹا اور نمک خریدا اور پھر اس سے اپنے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے سے پہلے انہوں نے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہا، پروردگارا، وہ لکڑی جو میں نے کاٹی اس کا درخت تو نے ہی پیدا کیا تھا، تو نے ہی میرے بازوؤں میں لکڑیاں کاٹنے کی طاقت عنایت کی تھی، اور تو نے ہی مجھے لکڑیوں کے اس گٹھے کو اٹھانے کی سکت عطا کی، پھر تو نے ہی اس کی خریداری کے لیے میرے پاس گاہک بھیجا۔ یہ آٹا جو ہمارے ہاں پکا ہوا رکھا ہے، اس کا گندم تو نے ہی اپنے قبضۂ قدرت سے خلق فرمایا ہے، اور اب ہم تیری اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہی شکر ہے جو انسان کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اسی شکر گزاری کی وجہ سے ان کو بہشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 آذر 24 ربیع الثانی اور 30 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ربیع الثانی سن 388 ہجری قمری کو ادیب، عالم اور لغت شناس ابو علی محمد بن مظفر المعروف حاتمی نے وفات پائی۔ انہوں نے ادبی اور لغت شناسی کے علوم اپنے زمانے کے اساتذہ سے حاصل کیے اور ادبیات میں بہت زیادہ مہارت کے بعد بغداد میں ادبیات کی تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ قاضی تنوخی سمیت اس دور کے عظیم علماء ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے۔ ابو علی محمد بن مظفر کی تالیفات میں حاتمیہ کتاب کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چوبیس ربیع الثانی سن 993 ہجری قمری کو مصری عالم دین محمد بن محمد صدیقی نے وفات پائی۔ وہ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن محمد صدیقی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد معروف علماء دین کی صف میں شامل ہوئے۔ فقہ، حدیث اور تفسیر جیسے علوم کی تدریس میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآنی سوروں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی اور اس سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ استاد صدیقی شعر گوئی میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے۔ ان کی کتابوں میں آداب الشیخ والمرید خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تیس نومبر سن 1822 عیسوی کو چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے والے برطانیہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر کا انتقال ہوا۔ وہ 1749 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 45 سال کی عمر میں ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر جینر نے 1796 عیسوی میں پہلی بار انسان کے بازو میں چیچک کا ٹیکہ لگایا۔ ان کا خیال تھا کہ چیچک کا ٹیکہ لگانے سے انسان کے بدن پر ایک اور چھوٹا سا چھالا نکل آئے گا جو انسان میں اس بیماری سے مقابلے کی طاقت کا سبب بنے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر جینر کے ایجاد کردہ ٹیکے سے لاکھوں کروڑوں افراد نے چیچک کی مہلک بیماری سے نجات حاصل کی۔ تیئیس نومبر سن 1835 عیسوی کو معروف امریکی ناول نگار اور مصنف مارک ٹوین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے لڑکپن ہی سے مہم جوئی میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، چنانچہ ان کے ناولوں کا بنیادی خاکہ یہی واقعات قرار پائے۔ وہ ایک شوق طبع اور بزلہ گو ادیب تھے۔ ان کا اہم ترین ناول ٹام سائر کے کارنامے کے نام سے مشہور ہے۔ مارک ٹوین 1910 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ تیس نومبر سن 1817 عیسوی کو معروف جرمن مورخ تھیوڈور مونسین پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے بعد تحقیقاتی کام کرنے شروع کر دیے۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے کتیبے ان کی تحقیقات کا محور قرار پائے۔ قدیم روم کی تاریخ سے متعلق ان کی کتاب کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ انہیں ان کی خدمات کے طور پر 1902 عیسوی میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تھیوڈور مونسین نے سیاسی میدان میں بھی سرگرمیاں دکھائیں اور بالآخر جرمن پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ وہ جرمنی کے چانسلر بسمارک کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ تھیوڈور مونسین 1903 عیسوی میں 1 نومبر کو انتقال کر گئے۔ تیس نومبر سن 1988 کو قرآت و ترتیل قرآن کے ممتاز استاد قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن ہی سے قرآن سیکھنا شروع کیا اور 12 سال کی عمر میں حفظ و قرآت کا انعام حاصل کیا۔ استاد قاری عبدالباسط نے ایک عرصہ مختلف ممالک کے سفر میں گزارا۔ انہوں نے برسوں تک تلاوت قرآن میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں قرآن مجید سے متعلق بین الاقوامی مقابلوں میں اہم انعام و اعزازات حاصل کیے۔ قاری عبدالباسط کی دلنشین آواز میں تلاوت قرآن کی بہت سی کیسٹیں موجود ہیں۔ نو آذر سن 1371 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین فقیہ اور ماہر علم کلام محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید نے وفات پائی۔ وہ 11 ذی القعدہ سن 336 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور روشن فکر ذہین اور بے پناہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ شیخ مفید مختلف دروس میں فقہی مسائل کو ہر عقیدہ اور مذہب کے افراد کے لیے پختہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کرتے تھے اور ہر مکتب فکر کے افراد کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مناظرے ثمر بخش اور مفید ہونے کی وجہ سے مسلمان دانشوروں میں وہ مفید کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ شیخ مفید نے فقہ، اصول فقہ اور کلام میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کی تعداد 200 ہے، اور ان کتابوں میں الکلام فی دلائل القرآن، الارکان اور کشف السرائر کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفئ كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.